الحمد لله الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إن الله حرمهما على الكافرين آمنت بالله صدق الله العظيم ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 48 تک کا خلاصہ ہم نے گزشتہ درس قرآن میں جمعے کے اس خطبے کے اندر عرض کیا، جس میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو مستقبل میں بالخصوص جنت اور دوزخیوں کے ساتھ جو جو معاملات اللہ کی قدرت سے سرزد ہوں گے، اس کو اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف میں ہماری تنبیہ کے لیے، ہماری نصیحت کے لیے، ہمارے غور و فکر کے لیے یہاں پر بیان فرمایا۔ تین طبقوں کا ذکر کیا کہ ایک اہل جنت تھے، ایک اہل دوزخ تھے یعنی اہل جہنم، اور ایک اہل اعراف۔ اس سورت کا نام ہی سورہ اعراف رکھا گیا، اور اعراف کے حوالے سے میں نے گزشتہ درس قرآن میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اعراف جو ہے وہ کسی بلند چیز کو کہا جاتا ہے، ابھرے ہوئے ٹیلے کو، کسی بلند چیز کو، جس طرح کہ اہل عرب کہتے ہیں عرف الدیق، یعنی مرغے کی کلغی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مرغے کے سر پر جو ایک گوشت لال کلر کا نظر آتا ہے، لال رنگ کا، جس کو کلغی کہا جاتا ہے، جو تاج نما ہوتا ہے، تو اس کو عربی زبان کے اندر عرف الدیق کہا جاتا ہے۔ دیق تو مرغے کو کہا جاتا ہے، عرف یعنی جس سے اعراف بن رہا ہے، جس کی جمع بن رہی ہے، تو یہ کسی بلند شے کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پر مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے کہ اہل اعراف کا مقام جو ہوگا وہ دوزخیوں سے اوپر ہوگا اور جنتیوں سے نیچے ہوگا، اور وہ اپنے مکان میں بیٹھ کر دوزخیوں کے تمام معاملات کو دیکھ رہے ہوں گے، اور وہاں سے دوزخیوں سے مکمل مکالمہ اور مباحثہ کر رہے ہوں گے کہ ہاں ہاں ہم تمہیں جانتے ہیں، تم فلاں محلے میں رہتے تھے، تمہارا نام یہ تھا، تمہارے والد کا نام یہ تھا، تم اللہ کی راہ میں جب مال خرچ کرتے تھے تو بڑا تکبر کرتے تھے، ہاں کافر ہم تمہیں بھی جانتے ہیں، تم کہتے ہیں قیامت کب آئے گی، دوزخ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ اس حقیقت کا اظہار جن جن کو وہ جانیں گے وہ کرتے رہیں گے۔ اور اعراف کے اندر کون لوگ ہوں گے اس کی بڑی تفصیل ہے۔ ایک تفصیل یہ بھی ہے کہ جس طرح کے جس کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں گے تو نہ انہیں دوزخ میں ڈالا جا سکتا ہے نہ جنت میں ڈالا جا سکتا ہے، انہیں اعراف کے اندر رکھا جائے گا۔ اسی طرح کفار کے گھر میں جو بچے پیدا ہوئے اور سن بلوغ کو نہ پہنچ سکے، کیونکہ شریعت کے احکام جائز ناجائز، ایمان و کفر کے احکام بالغ پر مرتب ہوتے ہیں، اور وہ سن شعور اور سن بلوغ کو پہنچنے سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو ان کو اعراف میں رکھا جائے گا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ جنتیوں کے خادموں میں سے ہوں گے، خدام میں سے ہوں گے۔ خیر یہ اعراف میں رہنے والے لوگ جب ہوں گے، جب یہ کفار سے مکالمہ کریں گے تو اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور سارے اعراف میں بسنے والوں کو جنت میں داخل فرما دے گی۔ بعض مفسرین نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اعراف جنت ہی کا کوئی حصہ ہے، اور یہاں پر امام رازی نے یہ بھی لکھا ہے کہ جس میں انبیاء اور صالحین ہوں گے، کیونکہ یہ اس کا معنی بلندی کے معنی میں آتا ہے، تو اس کو اگر جنت کے حصے سے جن بزرگوں نے لیا ہے تو فرمائیے جنت کا بہت اونچا حصہ ہوگا جس میں یہ حضرات موجود ہوں گے۔ تو اس کی متعدد تفسیریں قرآن مجید برہان رشید میں کی گئی ہے، لیکن یہاں پر جو ایک خاص مکالمہ آیت نمبر 50 کے اندر ہوا ہے یہ بہت معنی خیز ہے، اور اس سے کئی شرعی مسائل توحید کے حوالے سے، بالخصوص توحید کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین سے متعلق کن چیزوں کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے، کن چیزوں کا محال ہے، وہ چیزیں ہیں۔ اس لیے کہ کچھ چیزیں ایسی جو تحت قدرت ہیں، جو اللہ رب العالمین ان امور کو پیدا فرماتا ہے ان کو کرتا ہے۔ میں نے عرصِ اعلیٰ حضرت میں بھی اس کی ایک تفصیل پیش کی تھی امکان کذب کے مسئلے پر، اور وہ آیت یہاں پر آیت نمبر 50 آ رہی ہے۔ کچھ امور ایسے ہیں جو تحت قدرت نہیں ہیں، یعنی وہ چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ رب العالمین ایسا نہیں کر سکتا، اس لیے نہیں کہ اللہ مجبور ہے، اس لیے کہ اس چیز میں یہ اہمیت ہی نہیں کہ اس فعل کو اللہ کی طرف منسوب کیا جائے۔ تو یہ دو چیزیں عموماً بنتی ہے، ایک تحت قدرت، یعنی کیا چیزیں اللہ رب العالمین کی قدرت میں داخل ہیں۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین خیر و شر کا خالق تو ہے، یہ اپنی جگہ پر ایک مسلمہ مسئلہ ہے کہ اللہ رب العالمین خیر کا بھی خالق ہے شر کا بھی خالق، یہ توحید کی بہت بنیادی بحث ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی قدرت، جو ہم یہ کہتے ہیں وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پر قادر ہے، تو یہ شے سے کیا مراد ہے اور کن کن چیزوں پر قادر ہے؟ تو یہاں پر امام اہل سنت نے اپنی کتاب سبحان الصبوح کے اندر امکان کذب کے قائلین کے عقیدے کی جو ان کا تشتبام کیا ہے، جو خدا کے لیے جھوٹ کے قائل تھے معاذ اللہ، تو پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ وہو علی کل شیء قدیر، شے سے مراد ممکن ہوتی ہے، یعنی اللہ ہر ممکن پر قادر ہے۔ شے ممکن چیز کو کہتے ہیں، ممکن کو کہا جائے، شے کا معنی چیز ہی ہے لیکن اس کا اطلاق امکان پر ہوتا ہے، ممکن چیزوں پر ہوتا ہے، اور جو محال چیزیں ہیں اس پر نہیں ہو سکتا۔ تو وہو علی کل شیء قدیر، تو اہل سنت و جماعت، اہل سنت سے مراد اہل تشیع کے مقابلے میں کہہ رہا ہوں، جو لوگ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں ان میں کچھ لوگ ایسے داخل ہوئے جنہوں نے خدا کے لیے کذب کو ممکن مانا، اور یہ آیت نمبر 50 اس کی بیان دلیل ہے، جس طرح فتاوی رشیدیہ میں رشید احمد گنگوہی نے اور خلیل احمد بیٹھوی نے بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہے، کوئی ڈھکی چھپی عبارت نہیں تھی وہ، اور بڑے واضح سادہ اردو میں لکھا ہے کہ امکان کذب تحت قدرت باری تعالیٰ ہے، اور کیوں نہ ہو وہو علی کل شیء قدیر۔ میں امکان کذب کا ترجمہ کرنے سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، لیکن آپ پڑھے لکھے سمجھ رہے ہیں، امکان ممکن کی جمع ہے، کذب جھوٹ کو کہتے ہیں، کذب دونوں عربی ترکیب ہے، یہ کذب جھوٹ کو کہتے ہیں، اور امکان جو ہے وہ ممکن سے ہے، تو کہ امکان کذب، اب اس کا معنی آپ خود سمجھتے ہیں، امکان کذب یعنی جھوٹ بولنا ممکن ہونا خدا کے لیے معاذ اللہ، یہ تحت قدرت باری تعالیٰ ہے، یعنی اللہ کی قدرت میں داخل ہے۔ پھر آگے دلیل دی انہوں نے، یہ کیوں نہ ہو وہ علی کل شیء قدیر، اور کوئی ڈھکا چھپا مسئلہ نہیں، آج بھی آپ ان کے دارالعلوم میں جا کے فتویٰ دے سکتے ہیں کہ آپ اس کا جواب دیں، یہ کیا آپ کو جواب دیتے تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑا مخمصہ 1856 میں پیدا ہوا، سب سے پہلے مولوی اسماعیل دہلوی صاحب نے اس پر ایک رسالہ لکھا تھا، تاریخ بھی میں آپ کو بتا دوں، مسئلہ یہ ایک روزی کے نام سے، اور انہوں نے لکھا کہ جو خدا کے لیے کذب نہ مانے وہ بدعتی ہے، اور جو خدا کے لیے کذب مانے وہ اہل توحید ہے۔ اس وقت اعلی حضرت امام اہل سنت کے جد کریم اور اعلی حضرت کے والد گرامی نے اس بڑا زبردست قسم کا مقابلہ کیا، اور ایک بہت بڑی عالمی شخصیت جو تھی تو پاکستان ہی کی، لیکن اس وقت تو انڈیا پاکستان کا وجود نہیں تھا، غلام دستگیر قصوری علیہ رحمت نے تقدیس الوکیل نام یہ کتاب لکھ کر رشید احمد گنگوہی کے جتنے اعتراضات تھے اس کا مکمل جواب دیا، اور اس کے بعد فاضل بریلوی کا جب علمی شباب جوبن پر آیا اور دنیا نے جب اعلی حضرت کو جانا تو اعلی حضرت سے جو سوال کیا گیا، تو آج بھی فتاوی رضویہ شریف کے اندر وہ مقدس رسالہ موجود ہے، جس کو پڑھنے کے لیے میں کہتا ہوں بہت بڑے فلسفی کی ضرورت ہے، اور وہ لوگ جو علم عقلیات کو پڑھتے ہیں اور لاجک اور فلسفے کے چاہنے والے، میں ان سے کہوں گا کہ آپ کو شاید عصری کتابوں میں اتنی سمجھ ان علوم فلسفہ کی نہیں آئے گی جتنی امام احمد رضا کی اس تحریر کو پڑھنے سے آپ کا دماغ کھل جائے گا، اور وہ کتاب سبحان الصبوح، یعنی اللہ رب العالمین کی تقدیس اور اس کی کبریائی کے حوالے سے ذکر فرمایا۔ تو اس میں دو امور ہیں جس کو میں درس قرآن میں لے کر چلنا چاہتا ہوں، آپ اہل علم ہیں تو یقیناً کہا جاتا ہے کہ منبر و محراب پر یہ مسئلہ کیوں بیان کیا جاتا ہے، تو میں نے کہا کہ میں کسی جاہلوں کے سامنے خطاب نہیں کر رہا، یہاں پر اہل علم بیٹھے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اس کے خلاف لکھا گیا ہے تو ہم بحثیت مسلمان اس کا جواب تو مرتب کریں، جو اس کا حقیقی چہرہ ہے، اسی جذبات سے میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، بظاہر کوئی تنقید نہیں، بلکہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ اہل ایمان جو ہوتے ہیں وہ اللہ سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اسی آیت کے تناظر میں ہم اس موقف کو واضح کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایک بات اس میں تو مسلم ہے کہ اللہ خیر کا بھی خالق ہے شر کا بھی خالق ہے، اس میں تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خیر کے امور تو خدا خود بھی کر سکتا ہے، لیکن آیا شر کے امور خود کر سکتا ہے؟ فرق سمجھ رہے؟ یعنی دو باب ہمارے سامنے آتے ہیں، اس کو میں نے کھولا اس لیے تاکہ جو نرم ذہن کے دوست ہیں وہ بھی اس بات کو سمجھ لیں، یعنی اللہ خیر کا بھی خالق ہے شر کا بھی خالق ہے، جو ہم پڑھتے ہیں وقدر خیری و شر من اللہ تعالی، ہاں اس خیر کا ارادہ انسان خود کرتا ہے، اس وجہ سے اس ارادے کے کرنے کی وجہ سے اسے جنت مل جاتی ہے،
شر کا ارادہ انسان خود کرتا ہے اس وجہ سے جہنم میں جاتا ہے, لیکن جو فعل پیدا ہو رہا ہے جو طاقت آ رہی ہے وہ من جانب اللہ آ رہی ہے. یعنی شر ہو یا خیر ہو, مندر کی طرف جانے والے اگر مندر کی طرف جانا چاہتا ہے تو اس کا ارادہ ہوتا ہے, راستے کی طاقت اللہ اس کو دے دیتا ہے کیونکہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے. جو مسجد کی طرف جانا چاہتا ہے تو ارادہ اس کا ہوتا ہے, اللہ اس راستے کو بنا دیتا ہے, طاقت دے دیتا ہے. تو خیر کا خالق یعنی فعل خیر اور فعل شر کا خالق اللہ ہے, یہ تو ایک مسلم مسئلہ ہے کیونکہ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا. سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں, جہاں پر اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا بلا تشبیہ بلا تشبیہ, وہیں پر اللہ رب العالمین نے ایسی مخلوق کو بھی پیدا کیا جس کا نام لیتے ہوئے بھی ہمیں جھجک ہوتی ہے. تو اللہ خیر اور شر سب کا خالق ہے, اللہ طیب اور خبیث سب کا خالق ہے. جو قرآن میں ایک نہیں متعدد آیات ہیں, اس میں اختلاف نہیں ہے کہ اللہ خیر اور شر کا خالق ہے کہ نہیں, یہ تک مسلم مسئلہ ہے. بات اس میں آتی ہے کہ آیا اللہ رب العالمین ان تمام کا ارتکاب خود کر سکتا ہے؟ تو اس پر امت کا اجماع ہے کہ اللہ رب العالمین سے شر کا صدور نہیں ہو سکتا. وہ شر کو پیدا تو کر سکتا ہے کسی کے لیے کیونکہ اس کے ارادے پر, لیکن خود اللہ رب العالمین یہ کرے یہ محال ہے. بس یہ اختلاف کھڑا ہوا, انہوں نے کہا اگر آپ اس میں محال مانیں گے تو خدا کی قدرت عاجز ہو جائے گی. ہم نے کہا اس میں عاجز کی کیا بات ہوئی؟ تو کہا بندہ یہ کام کر سکے اور خدا نہ کرے. تو اتنا بھونڈا قسم کا اور اتنا گیا گزرا قسم کا اعتراض لا کر کھڑا کیا گیا. میرے پاس تحریری فتویٰ بھی چند دنوں پہلے آیا تھا, تو آیت نمبر 50 آ گئی ہے, میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. اس میں یہ بھی لکھا گیا ہے یعنی وہ چیزیں جو اللہ کی شاع نشان نہیں, جس طرح کہ میں نے عرض کیا وہ علی کل شیء قدیر, وہ ہر ممکن پر قادر ہے. محال پر اسے قدرت نہیں. محال پر قدرت نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ مجبور ہو گیا, بلکہ اس محال امور میں یہ جرت ہی نہیں کہ اس کو خدا کی طرف منسوب کریں آپ. مثال کے طور پر اگر اللہ ہر شے پر قادر ہے تو خدا خود کو فنا کر دے, معاذ اللہ. یہ ممکن ہے محال ہے؟ محال ہے. دوسرا خدا بنا لے, یہ ممکن ہے محال ہے؟ محال ہے. ٹھیک ہے, یہ آسان طرز میں بتا رہا ہوں میں آپ کو. خود نکاح کر لے, معاذ اللہ, یہ ممکن ہے محال ہے؟ محال ہے. تو جو ممکن تھا اس پر اس کو قدرت ہے اور اسی کا وہ اظہار فرماتا, محال کی نسبت اس کی طرف نہیں کی جا سکتی. جس طرح خود کو فنا کر دینا, دوسرا خدا بنا لینا, معاذ اللہ, اپنی الوہیت سے خود عاری ہو جانا اور دوسرے کو یہ دے دینا, جس طرح یہ محال ہے, خدا کی طرف منسوب نہیں ہو سکتا, اس طرح کس بھی محال ہے جو خدا کی طرف ممکن نہیں ہو سکتا, منسوب نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ تمام چیزیں یہ شر کی ہیں, عیب کی ہیں, خبائش کی ہیں, نقص کی ہیں, اس کی نسبت خدا کی طرف نہیں کی جا سکتی. یہ سادہ سا ایک مفہوم تھا. اس میں پھر ایک اور شک نکلتی ہے, کس معاملے میں؟ کہ وہ نقائص والے امور جو اللہ سے نہیں ہو سکتے. نہیں ہونے سے مراد یہ نہیں کہ اللہ عاجز ہے, بلکہ ان چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جا سکتی, اللہ کی طرف بھی نسبت نہیں کی جا سکتی. اور اگر دوسرے انداز میں سننا چاہتے ہیں تو خدا ایسا کر ہی نہیں سکتا, دوسرا خدا بنا ہی نہیں سکتا, کذب کہہ ہی نہیں سکتا, خود کو فنا کر ہی نہیں سکتا, یہ محال بالذات ہے, یہ نظریہ نہیں رکھا جا سکتا. یہ ایک واضح اس میں گویا کہ شک ہے. پھر ایک بات آتی ہے کہ جس طرح کہ اللہ رب العالمین جنتیوں کو جنت میں داخل فرماتا ہے اور دوزخیوں کو دوزخ میں داخل فرماتا ہے, وہ تو قادر مطلق ہے, وہ علی کل شیء قدیر. اب یہ سوال دوسرے رخ پر آتا ہے, تو کیا یہ ممکن ہے کہ خدا کافر کو اٹھا کے جنت میں ڈال دے, کافر کو اٹھا کے جنت میں ڈال دے اور جنتی کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دے, یہ ممکن ہے؟ تو اس پر اسی بحث کی فرح ہوتی ہے اور دو صورتیں بن کر آتی ہے کہ ایک وعدہ ہوتا ہے ایک وعید ہوتا ہے, ایک وعدہ ہوتا ہے اور ایک وعید ہوتا ہے. خدا اپنے وعید کے خلاف تو فرماتا ہے, یہ کذب نہیں ہوتا, یہ اس کا فضل ہوتا ہے, لیکن اللہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں فرماتا, کیونکہ وعدے کے خلاف کرنا جھوٹ ہوتا ہے اور وعید کے خلاف کرنا یہ فضل ہوتا ہے. لہذا اہل سنت و جماعت اعلی حضرت نے جو تفصیل لکھی اس میں اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ یہ تو ہے کہ ایک مومن کلمہ گو اگر گناہگار ہو تو خدا اس کے گناہ کی طرف توجہ نہ فرمائے, اسے جنت میں ڈال دے, یہ تو ہے, یہ خلاف خلف وعید یہ تو ہو سکتا ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کافر جو مرا کفر کے اوپر ہے اور خدا اس کو اٹھا کے جنت میں ڈال دے, یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس بات کو واضح کیا ہے. میں پھر آپ کو پچھلے آیت کی طرف لے چلتا ہوں, سورہ اعراف کی آیت نمبر 40 جو ہمارے لیے اس نظری کی توضیح کرتی ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ, کافر کبھی جنت میں نہیں جائے گا, حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، ہاں اس وقت اس کا جنت میں جانا ممکن ہوتا اگر سوئی کے ناکے سے اونٹ نکل جاتا. یہ قرآن نے کہا کہ سوئی کے ناکے سے، اللہ فرماتا مثال آگے لائی جا رہی ہے، اور مثال جو لائی جا رہی ہے وہ بھی محال ہے، یعنی سوئی کے ناکے سے کبھی اونٹ نکل سکتا ہے تو کافر جنت میں نہیں جا سکتا، لہذا خدا کی قدرت میں داخل نہیں ہے. اس لیے کہ خدا نے کافر کو جنت میں جانے کے لیے جو مثال آگے رکھی وہ محال ہے، اور آپ اہل علم ہیں محال پر جس چیز کو قیاس کیا جاتا ہے وہ بھی محال ہوتا ہے، بالفرض کہہ کر جس چیز کو مثال دی جاتی وہ بھی محال ہوتا ہے. اس طرح اللہ فرماتا ہے اگر دنیا کے اندر دو خدا ہوتے تو دنیا کا نظام باطل ہو جاتا، تو یہ اگر خود محال تھا، لہذا دو خدا کو اس پر قیاس کیا گیا وہ بھی محال ہوا. آپ کہتے ہیں بالفرض اگر آپ اپنے والد کو، کوئی بڑے بھائی کو کہتا ہے کہ بالفرض اگر آپ میرے بھائی نہ ہوتے تو میں آپ کو دیکھ لیتا، تو بھائی تو ہیں، نہ ہونا تو محال ہوا، نہ ہونا تو محال ہوا، لہذا بدتمیزی جو اس پر کی جا رہی وہ بھی محال ٹھہری. اس لیے محال پر جو قیاس کیا جاتا ہے وہ بھی محال ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کافر جنت میں جائے یہ ایسے ہے جیسے اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے. فرمایا کہ اگر اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر سکتا تو کافر جنت میں جا سکتا، لیکن اونٹ جو ہے وہ سوئی کے ناکے سے گزرنا اس کے لیے محال ہے، تو اس پر قیاس کیا تھا. اونٹ کی تو مثال دی تھی کافر کے جنت میں جانے کے لیے، تو جس کی مثال دی جا رہی ہے وہ محال ہے، تو جس کو مثال کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے وہ بھی محال ہے. تو یہاں سے یہ نظریہ واضح ہو گیا کہ نہ اونٹ جو ہے وہ سوئی کے ناکے سے نکل سکتا ہے اور نہ ہی کافر جنت میں جا سکتا ہے، اور اس کو دوسرے الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ نہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نکل سکتا ہے اور نہ خدا اپنے وعدے کے خلاف کر سکتا ہے. اس لیے کہ خدا اپنے وعدے کے خلاف جب کرتا جب اونٹ سوئی کے ناکے سے نکل جاتا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے سے نکلنا محال ہے، لہذا خدا کا اپنے وعدے کے خلاف کرنا محال ہے. لہذا نظریہ اہل سنت کا وہی ہے کہ اللہ رب العالمین کذب سے پاک ہے، کہ نہ وہ بول سکتا ہے نہ وہ بولتا ہے. دونوں صورتیں اس میں واضح ہیں، نہ وہ بول سکتا ہے نہ بولتا ہے. یہ نہیں کہا جائے گا کہ جناب وہ بولتا نہیں ہے لیکن بولنے کی طاقت رکھتا ہے، معاذ اللہ بولنے کی طاقت رکھتا ہے، تو اس میں عیب پھر بھی شامل ہو گیا. اور آپ کسی کو کہیں کہ جناب یہ گناہ نہیں کر سکتے لیکن کر سکتے ہیں، تو یہ ممکن اس میں چیز پائے گی، اور ممکن منطق کے اندر، علم لاجک کے اندر اس کو کہتے ہیں جس کا وجود کبھی نہ کبھی ہو، جو کبھی نہ کبھی پایا جائے، وہ کبھی نہ کبھی ظاہر ہو جائے، جو چیز کبھی نہ کبھی ظاہر ہونے کا شبہ رکھتی ہے اس کو ممکن کہتے ہیں، جو بالکل اپنے ظہور کا شبہ نہیں رکھتی اس کو محال کہا جاتا ہے. لہذا یہ آیت کریمہ آگے آئی تھی تو میں نے چاہا کہ علم کلام اور علم فلسفہ کی بحث بھی درس قرآن کے ضمن میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. اور اللہ رب العالمین نے شاہ فرمایا کہ کافر جو ہے وہ کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، جس طرح کہ اونٹ جو ہے وہ سوئی کے ناکے سے نہیں گزر سکتا. انشاءاللہ آنے والے درس قرآن میں آیت نمبر 50 جو ہے اس میں بھی توحید کا ایک بنیادی عقیدہ، اور میں آپ کے سامنے دس بستہ عرض کروں گا کہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے توحید کے حوالے سے کی ہے اس کو بھولیے گا مت، اس لیے کہ یہ آپ کو حق اور باطل میں معیار پیدا کرے گی، آپ کی توحید کو مضبوط کرے گی، اور آپ کے سامنے سرخ کو واضح کرے گی کہ اللہ کو ماننے کا تقاضا کیا ہے. صرف اللہ اللہ کہنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، ورنہ ابلیس پہلے جنت میں چلا جاتا، وہ آج بھی اللہ اللہ کرتا ہے. اللہ رب العالمین اگر بندہ توحید کا قائل ہے تو توحید کے تمام تقاضوں کو اس پر قبول کرنا ضروری ہے. ایک طرف وہ لا الہ الا اللہ کہے، دوسری طرف نقص نکالے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہی نہیں ہے. تو دعا کیجئے اللہ رب العالمین ہمیں اہل حق کے ساتھ وابستہ رکھے، جن کی صحبت میں ہمیں تقدیس الوہیت اور تقدیس رسالت کا شعور ملتا ہے، جہاں پر بیٹھ کر ہمیں ادب و اخلاق جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے اس کے تقاضے ظاہر ہوتے ہیں، اور جو نسبتیں ہم نے رسول اللہ کے لیے رکھنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ واضح ہوتی ہے. لہذا اہل ایمان تو اپنے نبی کے لیے کذب کو ممکن نہیں مانتے، جن کا میلاد آ رہا ہے کہیں سبحان اللہ، ان کے لیے کذب کو ممکن نہیں مانتے. تو جو اس عظیم الشان نبی کا خالق ہے سبحان اللہ، جس نے ایسے بے عیب محبوب کو پیدا کیا ہے، تو اس رب کے اندر عیب کیسے کوئی سمجھ سکتا ہے. تو لہذا اللہ رب العالمین کی شان دیکھنا ہے تو مصطفیٰ کریم کے وجود مسعود کو دیکھ لو. اس لیے اللہ نے جب بھی اپنا تعارف کرایا تو یہ نہیں کہا کہ اس آسمان کو میں نے پیدا کیا، بلکہ فرما فلا ورب کا، محبوب مصطفیٰ مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے، کیونکہ تو اتنا ستھرا ہے کہ جو تیرے قریب آئے گا وہ جانے گا کہ جس نے اتنے ستھرے کو پیدا کیا ہے تو اس کا خالق کتنا عظیم و طاہر مزکا ہوگا. اللہ رب العالمین ہمیں حضور کے میلاد کی خوشی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.